گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلیک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلیک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاح اہل سنت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ سوجل آج بھی بہت اہم گفتگو ہوگی، اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ سوجل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ موضوع ہے علاج و معالجہ، یعنی علاج سے متعلق انشاءاللہ سب جل ہم گفتگو کریں گے، بہت اہم موضوع ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے، اسقاط حمل کا سلسلہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ رائج ہے، تو اس شرعی اس کا حکم کیا ہے، اس حوالے سے فرمائیں۔
تو اسقاط حمل کی بعض اوقات تو ضرورت پڑ جاتی ہے،
صحیح،
مثال کے طور پہ اگر اسقاط حمل کا معنی ہے کہ جو حمل میں بچہ موجود ہے اس کو نکال دیا جائے،
صحیح،
تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹری رپورٹ اور مسلسل تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اندر جو بچہ ہے وہ مر چکا ہے،
ٹھیک،
اب مر چکا ہے اور اس کی جو بھی ٹائم پیریڈ ہے وہ 4 مہینے سے کم ہے یا زیادہ ہے،
صحیح،
اور وہ بچہ اندر بالکل ڈیڈ باڈی ہے،
صحیح،
اب چونکہ جب وہ مردار ہے، مر چکا ہے، تو اب وہ مردار جس طرح اس کا جسم خراب ہونے لگتا ہے تو وہ اب عورت کو متاثر ہوگا، نقصان کرے گا، تو اب اس صورت میں اسقاط حمل کی، چونکہ وہ چونکہ زندہ رہا ہی نہیں ہے،
ٹھیک،
تو اس لیے اس کو نکلوانے میں شرن اس کی بالکل اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے ہی اگر بچے کی خلقت میں کوئی ایسی خاص چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ جس میں فلاں چیز نہیں بنی، اور واقعتاً رپورٹس وغیرہ جتنی بھی کروائی گئیں ان سب کے اندر ایک ہی نتیجہ آ رہا ہے کہ جسم کا ایک بنیادی ضروری حصہ وہ اس میں نہیں ہے، اور مدت حمل 4 مہینے سے کم ہے، تو 4 مہینے سے کم مدت حمل ہو تو ضرورت کے پیش نظر اس کو ساکت کروایا جا سکتا ہے، اور اگر 4 مہینے کی مدت حمل میں پوری ہو چکی ہے، اب یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ بچے کا پاؤں صحیح نہیں بنا،
صحیح،
یا بچے کی انگلیاں پوری نہیں ہیں، ایکس وائی زیڈ، وہ 4 مہینے اس مدت حمل کو ہو چکے ہیں اور وہ زندہ ہے، سلامت ہے، تو اب ایسی صورت میں اس حمل کو ضائع کروانا یہ بالکل قتل ہے۔
اللہ حافظ۔
جس طرح زندہ بچہ جو موجود ہے، جس طرح اس کو گلا گھونٹ دینا، قتل کر دینا، یا کچھ بھی ایسا قدم اٹھانا جس سے وہ بچے کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو یہ حرام ہے،
صحیح،
اسی طریقے سے پیٹ میں موجود 4 مہینے کے بچے میں چونکہ جان ڈال دی جاتی ہے، تو اب 4 مہینے سے زائد عمر اس کی ہو گئی، تو اب کسی بھی وجہ سے اس بچے کو ضائع نہیں کروا سکتے۔
مدی شہر کے ناظرین، آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
میرا نام ڈاکٹر احمد ہے، میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ 10 سال کی بچی کے سر کے بال کٹوانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اگر اس کو یہ بال کٹوانے کی اجازت ہے تو اس کی مقدار کیا ممکن ہے؟
جی اگلی کون
جماعت کھڑی ہو جاتی ہے کہ جو سنتے پڑھتے ہیں سنتے جاری رکھے یا جماعت میں شامل ہو جائیں؟
10 سال کی بچی کے بال کٹوانے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
10 سال کی بچی چونکہ عمومی طور پہ بلوغت کے عمر میں داخل ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ بچیاں 9 سے 15 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہو سکتی ہیں، تو 10 سال کی بچی کے بالوں کو یعنی اتنا چھوٹا نہیں کیا جا سکتا کہ جس سے وہ لڑکوں کی مشابہ لگے۔ تو بعض اوقات بچیوں کے بال کاٹ دیتے ہیں، کندھے سے اوپر کاٹے جاتے ہیں اور وہ بیبی کٹ یا اس طرح کر کے کچھ نام دیا جاتا ہے، تو اتنی عمر کی جو بچیاں ہو گئی ہیں اب ان کے بال نہیں کاٹے جائیں گے، اب ان کے بالوں کو مردوں کے مشابہ کسی بھی قسم کی کٹنگ جائز نہیں۔ ہاں اگر بچی کے بال لمبے ہیں اور کندھے سے نیچے تک ہیں اور کچھ کنارے معمولی سے کاٹ دیے جائیں، کہ بس اوقات بالوں کے کنارے کاٹنے سے بال بڑھتے ہیں، تو اس غرض سے اگر کاٹے جا رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔
جماعت کھڑی ہو گئی اور پہلے سے کوئی اسلامی بھائی اگر سنتیں پڑھ رہے تھے تو اب سنتوں کا کیا حکم ہوگا؟
اس میں عمومی طور پہ مساجد کے اندر جماعت کا ایک مقرر ٹائم ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ 1:30 بجے کسی مسجد میں جماعت ہونی ہے ظہر کی، اب میں آیا ہوں 1:27 پر، اب 3 منٹ میں 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، جو انداز طریقہ کا تسبیحات سب کچھ پڑھنی ہے، تو لازمی بات ہے مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے 4 رکعتیں پڑھی تو 1 یا 2 رکعتیں جماعت سے نکلیں گی۔ تو ایسی صورت میں کہ جب میں سنتیں پڑھوں گا اور 4 رکعت پوری کرنے سے پہلے ہی کرتے کرتے میں جماعت کی 1 یا 2 رکعتیں فوت ہو جائیں گی، تو اب حکم یہ ہے کہ سنتیں ایسے وقت میں نہ پڑھے۔ اچھا فجر کا معاملہ اس سے جدا گانا ہے کہ فجر کی سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور مقتدی کو بالکل اطمینان ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ دوسری رکعت میں شامل ہوں گا یا امام صاحب قادے میں ہوں گے اور اس وقت میں شامل ہو جاؤں گا، تو یہ پہلے سنتیں پڑھے گا اور اس کے بعد پھر جماعت میں شامل ہوگا۔ اور سنتیں پڑھنے کے اندر فقہ اکرام نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ سنت پڑھنے والے کو چاہیے کہ مسجد کے جیسے اگر پورشن ہوتے ہیں، ہال ہوتا ہے، برآمدہ ہوتا ہے، صحن ہوتا ہے، تو اگر جماعت ہو رہی ہے ہال میں، جیسے آج کل سردیوں میں اب ہال میں جماعت ہو رہی ہے مسجد کے بڑے اندرونی حصے میں، تو یہ برآمدے والے حصے میں سنت پڑھے، یا اگر اندر ہی پڑ رہا ہے تو پلر بھی عام طور پہ ستون ہوتے ہیں تو ستون کے پیچھے پڑھے، تاکہ جماعت سے یہ جدا گانا اس کی حیثیت نظر آئے۔ تو سنت اگر فجر میں پڑھ رہا ہے تو اس کی یہ صورت ہے، اور فجر کے علاوہ دیگر نمازوں میں جن میں سنت قبلیہ ہوتی ہیں تو ان میں جماعت کے وقت کو پیش نظر رکھے کہ اگر سنت پڑھ کر جماعت کی 1 رکعت بھی فوت نہیں ہوگی تو سنت پڑھ لے، اور اگر رکعت فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو اب سنت نہ پڑھے، اب یہ جماعت میں شامل ہونے کا انتظار کرے، جماعت میں شامل ہو جائے، اور جن نمازوں میں سنت قبلیہ سنت موقعدہ ہوتی ہیں جیسے ظہر ہو گئی، تو ایسی صورت میں ان سنت موقعدہ کو فرض کے بعد میں ادا کیا جائے گا، فرض کے بعد 2 سنت پڑے گا، اس کے بعد 4 سنت پڑے گا۔
اچھا یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ظہر کی جو سنت ہے نا موقعدہ،
جی
عموماً دیکھا یہ جاتا ہے اور تجربہ بھی یہی ہے کہ وہ وقت پہ اگر پڑھ لی جائیں تو نماز بڑی آسان لگتی ہے، اور 4 سنتیں اگر نکل جائیں تو فرض کے بعد پڑھنا تھوڑا بھاری سا محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے 2 منٹ بھی ہوتے ہیں تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، یار پہلے پڑھ لو بھلے۔
نہیں اس میں اصل میں دیکھیں ثواب سنت موقع کا جو ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن جو جماعت کی 1-1 رکعت ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ سنت موقع سے زیادہ ہے، تو اس لیے اپنی سستی کو بالائے طاق رکھا جائے، 2 منٹ اگر ہم پہلے آ جائیں تو وقت سنت ادا ہو جائے، وقت جماعت میں شمولیت ہو جائے، نہ سنت قبلیہ کا جو وقت ہے اگر بعد میں پڑھنی ہوں گی لیکن وہ ثواب جو سنت قبلیہ کا فرضوں سے پہلے پڑھنے کا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔
ٹھیک،
بعد میں پڑھنے سے سنت موقع کا ثواب تو ہے لیکن ایک وقت جو فضیلت تھی وہ فضیلت جاتی رہے۔
ٹھیک، اچھا ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قضا نہیں ہے تو بعد میں جب وہ اپنی بالفرض اللہ نہ کرے کسی کی نماز قضا ہوتی ہے، مثلا ظہر کی ہی ہو گئی، تو اب ظہر کی نماز جب وہ پڑھے گا تو سنتیں نہیں پڑھے گا؟
ہاں اگر جیسے سنتوں کی قضا نہیں ہے،
صحیح،
سنتیں غیر موقعدہ جو عشاء سے پہلے کی ہوتی ہیں، سنتیں غیر موقعدہ جی قبلیہ، ان کی قضا نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن جو فرض نماز ہیں اگر کسی کی جماعت فرض نماز ہی قضا ہو گئی
جی جی،
تو اب اس صورت میں سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ جیسے ظہر کسی نے نہیں پڑھی،
4 ہی پڑے گا
تو وہ 4 رکعت فرض پڑے گا، سنت قبلیہ جو 4 پڑھی جاتی ہیں، فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں، ان کی قضا نہیں ہے۔
ٹھیک، ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ایک ایس ایم ایس یہ آیا ہمیں، محمد طلحہ تاری ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سلام پھرنے کا سنت طریقہ ایک تو یہ بتا دیا جائے، ساتھ یہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ امام صاحب جو ہیں وہ سلام جب پھیرتے ہیں تو کندھے کی طرف نہیں دیکھتے، تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟
امام صاحب کندھے کی طرف نہیں دیکھتے تو یہ جو نمازی ہیں، جو سائل ہے طلحہ بھائی، ये कहाँ देख रहे हैं, इमाम को देख रहे होते होंगे
कभी कभार, ऐसा होता होगा ना जैसे बिल्कुल ही एंड में पहुंचे और सलाम इमाम साहब फेर रहे तो खड़े होकर देख लेते।
आपने एक तोजी निकाली है, इमाम को सलाम फेरते वक्त ये इमाम को देख रहे हो, तो देखें इसमें यह है कि सलाम फेरने का तरीका यह है कि सीधी तरफ जब सलाम फेरा जाएगा तो कंधों पर नजर हो और चेहरे को इतना घुमाया जाए कि पीछे अगर कोई बैठा है तो उसको रुखसार गाल नजर आए।
सही।
इसी तरह जब हम बाएं तरफ सलाम फेरेंगे तो कंधे की तरफ नजर हो और चेहरे को इतना घुमाए कि पीछे अगर कोई बैठा हो तो उसको नमाजी का गाल रुखसार नजर आए।
ठीक है,
तो इतना घुमाना है। बहुत ज्यादा यूं जो भाज लोग कमर भी घुमा देते हैं और पूरा आखिर तक नजर उठा के देखते हैं,
ठीक,
तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है।
ठीक। दूसरे हमारे एक इस्लामी भाई हैं मोहम्मद रफीक, ये फरमा रहे हैं कि मेरे भाई की एक पाँव के अंदर काफी दर्द, इलाज भी काफी करवाया, अब डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो ऑपरेशन का कह रहे हैं, तो कोई हल इरशाद फरमाए।
अल्लाह ताला इनके भाई को शिफा कामिल अता फरमाए, बगैर ऑपरेशन के भी वो शिफा देने पे कादिर है, कादिर मुतलक है। दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। रहा ये मामला कि अब किस किस्म की पाँव में जो है वो बीमारी लाहिक हो चुकी है कि ऑपरेशन तक केस जा चुका है, तो अगर और कोई हल नहीं है, ऑपरेशन ही हल है, तो बहुत सारे लोग इलाज करवाते ही हैं, तो ये भी अल्लाह ताला का नाम पे भरोसा करके इस इलाज को करवा सकते हैं।
बाजू का ध्यान ये बन जाता है कि डॉक्टर जो है ये पैसे बना रहे हैं और लूट रहे हैं और बस ये ऑपरेशन, मतलब इस तरह के वसवसे भी आते हैं।
देखिए,
वो जरूरी ऑपरेशन,
वसवसे कहें या इस तरह की चीजें भी अपने ख्यालत आते हैं, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर अगर कह रहा है तो चले उसकी बात पे एतमाद नहीं हो रहा है। वो मशहूर है कि कोई भी केस हो तो वो ऑपरेशन तक ही ले जाता है, तो इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे किसी भी मर्ज के माहिरीन डॉक्टर मौजूद हैं, तो अगर एक पे एतमाद नहीं है तो दूसरे तीसरे, अगर सबकी रिपोर्टें यही हैं कि ऑपरेशन ही हल है,
सही,
तो फिर ऑपरेशन करने की करवाने की शरण इजाजत है,
सही,
तो करवाया जा सकता है इलाज।
बिल्कुल,
बाकी ये कि ताबीजात अत्तारिया के जरिए भी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम और उसके नाम की बरकत से बहुत सारे ऐसे केसेस के जिनके बारे में डॉक्टर हजरात वाजे तौर पे कह चुके हैं कि ऑपरेशन हल है,
सही,
तो ऐसे मरीजों की अल्हम्दुलिल्लाह ताबीजात अत्तारिया के जरिए और इसी तरह मदनी काफिलों में की जाने वाली दुआओं की बरकत से ऐसे ऑपरेशन के केस भी नॉर्मल तरीका इलाज से हल हो चुके हैं, तो मजीद आप तरगीब दिला सकते हैं।
अमीर अहले सुन्नत का मैंने ये खुद एक मदनी मुजाकरे में जवाब सुना था कि आपने इरशाद फरमाया ऑपरेशन के हवाले से एक डॉक्टर पर एतमाद ना किया जाए, बल्कि तीन चार डॉक्टर्स के जरिए ही उसको, फिर तीन चार की राय ही एक होगी तो फिर ये होगा कि वाकई ऑपरेशन ही इसका हल है। जी मजीद कॉल्स दीजिए।
मेरा सवाल ये है कि मर्दों की नातखानी में जो औरतें पसे पर्दा होती हैं, क्या उनको आना चाहिए?
अच्छा जी, अगली कॉल।
कभी कभी ऐसे होता है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और नमाज में जो है ना खता हो जाता हूँ, क्या ये नमाज हो जाती है?
मर्दों की जो नात खानियों का सिलसिला होता है उसमें ऐसा होता है कि ये एहतमाम भी होता है बाज़ औक़ात के इस्लामी बहनें पर्दे में हैं, ये भी होता है। एक तो इसका जवाब, खवातीन की भी इस तरह की महफिलों का सिलसिला होता है और माइक पर जो है वो आवाज़ें बआसानी आप सुन सकते हैं, ये सूरत होती है, तो दोनों का ही जवाब।
देखें इसमें जो तरीकाकार जो लोगों जैसे दारुल इफ्ता में भी लोग आके बताते हैं तरीकाकार, तो उसमें ये है कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि बीच में आड़ होती है कि मर्द और औरतों के अंदर बिल्कुल एक वाज़े पोर्शन कर दिया गया, मर्द औरतों को बिल्कुल नहीं देख पा रहे, औरतों की बिल्कुल आने का जाने का रास्ता ही अलग थलग है, कि मर्दों को पता भी न चले कौन सा रास्ता है।
सही।
तो अगर इस तरह का मामला है तो इसमें आने की गुंजाइश रहेगी, जबकि उसके आने जाने में किसी किस्म का फितने का सामान ना हो। अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि स्टेज इस तरह बड़ा सा बनाया हुआ है, उस स्टेज के बीच में जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो बीच में एक टेंट लगा दिया,
सही,
इस तरफ लेडीज है तो इस तरफ जेंट्स है, स्टेज पे बैठे हुए जो हैं
उसको सब पता है,
उसको सब नजर आ रहा है,
सब नजर आ रहा है
कि वो लेडीज को भी देख पा रहा है, मर्दों को भी देख पा रहा है, बस वो जो आपस में शुरकाए महफिल है उनके दरमियान आड़ हो गई, लेकिन जो नात खां है یا اس منچ پہ بیٹھے ہوئے جو بھی عالم دین ہیں ان کے سامنے مرد عورت بالکل اس طرح بظاہر نظر آ رہے ہیں، تو یہ نظام بھی درست نہیں ہے۔ عورتوں کو مرد نہ دیکھیں، ایسا کوئی سیپریٹ نظام ہونا چاہیے۔
صحیح۔ اچھا ساتھ دوسرا یہ تھا کہ عورتوں کی جو نعت خوانیوں کا سلسلہ ہوتا ہے مائک پر،
خواتین کو دیکھیں ان کی جو آواز ہے، واضح طور پہ فقہ کرام نے یہ بیان فرمایا کہ عورت کا اذان دینا مکروہ ہے۔
ٹھیک
ہے۔ کیوں؟ اذان کے اندر ایک لے ہوتی ہے، طرز ہوتی ہے، آواز کو بنایا جاتا ہے، اور اچھے خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کے نام کو لے کر لوگوں کو اس کو نماز کا ایک پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ انداز جس طرح کا ہوتا ہے، ایک لہجہ بنا ہوتا ہے، نغمگی کی صورت ہوتی ہے، طرز بنتی ہے، تو اذان دینا عورت کا منع ہے۔ تو عورت کا جو نغمہ ہے، عورت کا جو نغمہ ہے طرز والی آواز، تو یہ بھی پردہ ہے، پردے میں رکھے جانے والی ایک چیز ہے۔ تو جب عورت نعت پڑھے گی تو نعت وہ سیدھی طرح گفتگو والے انداز میں تو نہیں پڑے گی، جب وہ پڑے گی تو طرز میں پڑے گی، اور طرز بھی اتار چڑھاؤ اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آواز تو عورت کی اس طرح کی ہوگی، وہ جاذب ہوگی، جب جاذب ہوگی تو غیر محرم بھی سنیں گے جب مائک پہ پڑی جا رہی ہوگی۔ تو عورت کا اپنی اس طرح کی طرز والی آواز، نغمے والی آواز، وہ غیر محرم تک پہنچانا یہ ناجائز ہے۔ جب مائک ہوگا، اسپیکر دور دور تک لگے ہوں گے، تو سارے بہن بھائی اور ماموں چاچا تو نہیں سن رہے ہوں گے، اجنبی افراد زیادہ ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں۔ بس اوقات اس طرح آوازوں پہ بھی کمنٹس شیطانی قسم کے، یار آواز کتنی اچھی ہے، اس طرح کے کمنٹس بھی سنے گئے ہیں۔
صحیح۔
تو اس لیے خواتین کو اگر نعت پڑھنی ہے تو جن کے لیے پڑھ رہی ہے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح خوانی کی جا رہی ہے، تو ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کو کیا چیز پسند ہے، تو اس کو سامنے رکھا جائے۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنی آواز کو اجنبی مردوں تک نہ پہنچائے، تو مائک ہوگا، اسپیکر ہوں گے، اور اجنبی مرد نہ سنیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خواتین کو چاہیے کہ بغیر مائک کے وہ نعت خوانیاں کیا کریں، اور ایسی جگہ نعت خوانی ہو کہ جہاں اجنبی مردوں تک ان کی آواز نہ پہنچے۔
ٹھیک۔ اچھا، نماز میں خطا ہو جاتی ہے، اس کا وسوسہ آتا ہے، انہوں نے لفظ وسوسہ تو استعمال نہیں کیا، لیکن
خطا ہو جاتی ہے، خطا کا معنی ہوتا ہے بھول۔
بھول
تو ممکن ہے، اب یہ نماز میں بھول جاتے ہیں، اب کیا بھول جاتے ہیں
واضح نہیں،
ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ بھول جاتے ہیں، ایک رکعت پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ پہلی رکعت ہوئی ہے، دوسری رکعت ہوئی ہے، یا کوئی نماز کے اندر واجب چھٹ گیا وہ بھول گئے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو سوال ان کا ایسا ہے کہ بہت تفصیلی شکوں والا جواب ہوگا، اور ان کا جو خاص سوال ہے کیا چیز بھول جاتے ہیں، کس چیز میں خطا ہوتی ہے، تو اگر یہ واضح کر دیں تو جواب دیا جا سکتا ہے۔
اچھا، اگر ایسی خیال آیا نماز میں خطا ہو گئی ہوگی، نماز ہوئی نہیں ہوئی، اس طرح کی اگر وسوسے آئیں،
دیکھیں کون سی چیز کے بارے میں آ رہا ہے،
صحیح،
اب وہ کوئی فرض،
ہاں
فرض کے بارے میں ایسا خیال آ رہا ہے، واجب کے بارے میں خیال آ رہا ہے، سنت یا کسی چیز کا پڑھنا مستحب تھا اس کے بارے میں آ رہا ہے، تو ان سب چیزوں کے حوالے سے حکم میں فرق پڑے گا۔
ٹھیک۔ اچھا، ایسے ایک ایس ایم ایس بڑا موضوع کے لحاظ سے ہمیں موصول ہوا ہے ابھی، کہ دو یا تین چار کا جو ہے، دو یا تین ماہ کا اسقاط حمل کا سلسلہ ہوا، تو اب غسل کرنے کے حوالے سے یعنی نماز کا حکم کیا ہوگا عورت کے لیے، وہی 40 دن کی مدت ہوگی یا فوراً ہی غسل کر کے وہ نماز شروع کر دیں؟
عوام کے اندر خاص طور پہ یہ چونکہ مسائل خواتین کے ہوتے ہیں،
جی،
اور اس کو ڈیل کرنے والی بھی عمومی طور پہ بڑی بوڑھیاں ہی ہوتی ہیں،
صحیح،
ان کے اپنے فتاوی چل رہے ہوتے ہیں،
صحیح،
وہ نہیں سنتی نہیں ہیں،
صحیح۔
تو شرعی حکم یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر اگر حمل تھا، تو چونکہ اس میں روح نہیں ڈالی جاتی،
صحیح،
تو ایسی صورت میں اگر اسقاط حمل ہوا ہے، تو اب جو آنے والا خون ہوتا ہے تو وہ حیض کا حکم ہوتا ہے اس کا،
ٹھیک،
جو عورتوں کا مینسز ہوتے ہیں منسی، اس کا حکم وہی ہوتا ہے،
صحیح۔
اور اگر حمل کی مدت 4 مہینے یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد اگر اسقاط حمل ہوا ہے، تو اب اس اسقاط حمل میں آنے والا جو بلڈ ہے اس کا حکم نفاس والا ہوتا ہے۔ نفاس کا معنی وہی جو عمومی طور پہ بچوں کی پیدائش کے بعد عورت کو جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں،
صحیح۔
تو حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت ہوتی ہے 10 دن،
صحیح،
10 دن کے اندر اگر عورت کو یہ چیز بند ہو جاتی ہے بلڈنگ، تو اب اس کو غسل و طہارت کر کے نماز شروع کر دینا ضروری ہے،
صحیح۔
اور اگر کسی عورت کو 4 مہینے سے اندر ہی اگر اس قاطع حمل ہو گیا تو چونکہ اب بلیڈنگ وہ ہیز کے حکم میں ہے اور مینسس کے زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن,
ٹھیک ہے,
10 کے بعد جو آتی ہے 11, 12, 15 دن تک بھی اگر کسی کو آ رہی ہے تو وہ 10 کے بعد آنے والی جو بلیڈنگ ہے یہ ایام جو ہے وہ ماہواری کے ایام نہیں ہے, اس میں نمازیں پڑھنے کا حکم ہوگا. اب چونکہ عادت اس میں چونکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے تو اگر کسی عورت کو 10 دن کے بعد بھی یہ بلیڈنگ کا سلسلہ رہتا ہے اور 4 مہینے سے کم مدت حمل میں اس قاط ہو گیا تھا حمل کا, تو چونکہ یہ بلیڈنگ حیض کے حکم میں ہے اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے, تو اگر کسی کو 10 کے بعد بھی بلیڈنگ جاری ہے تو اب اس عورت کو کیا کرنا ہے, تو اس کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ یہ اپنے سب سے آخری جو ماہواری تھی اس کے دن کتنے تھے, اگر اس کے دن تھے 8 تو یہ 8 دن تک تو مینسز ہی سمجھے گی, 9 دن چونکہ بلیڈنگ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی, 10 دن نہیں پڑھی, تو یہ 2 دن کی نمازیں اس کو قضا کرنی ہوں گی.
ٹھیک ہے,
تو آگے جو 4 مہینے کے بعد اگر اسقاط ہوا تو اس کے بعد آنے والی جو بلیڈنگ ہے تو وہ چونکہ نفاس کے حکم میں ہے اور نفاس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے, جب بھی آ کے بند ہو جائے تو عورت کو حکم یہ ہے کہ غسل و طہارت کر کے نماز شروع کر دے, اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے 40 دن. تو 40 دن کے بعد بھی اگر کسی کو آتی ہے تو وہ 40 کے بعد آنے والے جو بلیڈنگ ہے تو وہ نفاس نہیں ہے, وہ بیماری کا خون ہے. تو 40 دن کے بعد عورت کو نماز پڑھنی ہوگی. پھر اس میں بھی یہ ہے کہ اگر یہ پہلی مرتبہ کی ڈلیوری میں ایسا ہوا تو یہ پورا 40 دن کا زمانہ یہ نفاس ہوگا.
صحیح,
اور اگر پہلے ولادت ہو چکی ہے اور اس کے اندر نفاس کے دن 30 دن تک بلیڈنگ رہی تھی بھی پاک ہو گئی تھی اور دوسری مرتبہ میں یہ اسقاط حمل ہو گیا, تو اب اگر بلیڈنگ 40 سے اوپر چلے جاتی ہے تو اس کی جو پچھلی عادت تھی وہ 30 دن تھی, تو 30 دن یہ نفاس اور بقیہ جو 40 دن کے بعد بھی آیا تو 31 سے لے کے یہ بقیہ سارے ایام بیماری کا خون کہلائے گا, ان کی نمازوں کی قضا کرنی ہوگی. تو یہ تفصیلی مسائل ہیں, یہ بہار شریعت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر حیض نفاس وغیرہ استحاضہ کے مسائل تفصیلی طور پہ ذکر کیے گئے ہیں, اور اسلامی بہنوں کی نماز اس میں بھی اس مسائل کو تھوڑا دیکھا جا سکتا ہے. تو اگر کسی کا خاص کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اس مسئلے کو خواتین کے اوپر نہ چھوڑے.
صحیح,
تو یہ بس اوقات یہ اچھی خاصی عورت کو بھی جو بالکل پاک ہو چکی ہے اس کو بھی 40 دن تک وہ نہانا نہیں ہے, نماز نہیں پڑھنی, تو یہ گھریلو جو فتوی بازیاں ہیں یہ اس کا اعتبار نہیں ہے, شریعت کے حکم کا اعتبار ہے. تو جس کے ہاں ایسے پرابلم ہے تو اس کو چاہیے کہ دار الافتاء اہل سنت سے کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین مفتی صاحب ان سے رجوع کریں, تاکہ خاص اس کنڈیشن میں جو حکم شرع ہے وہ معلوم ہو اور اس کے مطابق عمل کیا جائے.
ٹھیک, مدی چل کے ناظرین علاج سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائیں کہ ٹیسٹ ٹیوب کے حوالے سے کیا فرمائیں گے, ایک تو یہ اس کا شرعی حکم, اور ساتھ ہی اگر اس صورت میں بچے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے نسب کا کیا ہوگا؟
کوئی مطلب منصوبہ بندی کر رہا ہے بچے نہ ہوں, تو کہیں ایسا ہے کہ بچے نہیں ہوتے تو وہ اولاد کے طلبگار ہیں, تو ان کو یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے پھر حمل ٹھہرانے مصنوعی طریقہ کار کے ذریعے سے پھر حمل ٹھہرانے کی صورت ہوتی ہے. تو دیکھیں یہ کام بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو طریقہ کار ہے یہ شوہر نہیں کرتا.
صحیح,
یہ پورا پروسیجر وہی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کرے گی, جب مرد تو بے ستری ہوگی اور یہ ضرورت شرعی بھی نہیں ہے.
صحیح,
کہ جس کے ذریعے اپنے مخصوص جسم کے حصے کو دکھایا جائے.
صحیح,
تو اس وجہ سے یہ طریقہ کار یوں ناجائز ہے.
صحیح,
پھر اس میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں دوسری خرابی یہ بھی شامل ہو جاتی ہے کہ بس اوقات مرد کے بجائے مادہ تولید کے بجائے کسی اجنبی مرد کا مادہ تولید وہ عورت کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے.
صحیح,
تو یہ زنا کی بگڑی ہوئی ایک شکل ہے.
صحیح,
تو کسی اجنبی آدمی کا مادہ تولید بیوی کے رحم میں ڈالنا یہ حرام کام ہے. تو یہ یوں ناجائز ہوگا ایک طریقہ کار. اگر مرد کا ہے تو پھر دوسری بے ستری والی صورت آ جاتی ہے, تو یوں یہ طریقہ کار ناجائز ہے. اب رہا معاملہ یہ کہ کسی نے ایسا کروا لیا, مرد ہی شوہر ہی کا مادہ تولید وہ عورت کے رحم میں پہنچایا گیا ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے, تو اس حوالے سے اب جو بچے کی پیدائش کی صورت ہوئی, بچہ دنیا میں تشریف لے آیا, تو اب اس صورت میں یہ بچہ کس کا ہے؟
صحیح,
تو شوہر والی عورت شوہر والی عورت کے ہاں جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے, حدیث مبارکہ میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان کی ہے, الولد للفراش
ٹھیک
وللعاہر الحجر, کہ بچہ جو ہے وہ صاحب فراش یعنی شوہر کا ہی ہوگا.
ٹھیک,
خدا نخواستہ اگر کسی نے غلط کاری کی ہو اور اس کی وجہ سے عمل ٹھہرا بھی ہے تب بھی اس بچے کو نسبی طور پہ شوہر ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا, حکم شرع یہ ہے. تو ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بھی اگر کوئی حمل ٹھہرا ہے تو وہ نسب کے اعتبار سے اسی شوہر ہی کا کہلائے گا اور یہ اسی کا بیٹا یا بیٹی کہلائے گی, اور وہ بچہ اپنے آپ کو منسوب بھی اسی خاندان جو شوہر کا ہوگا اسی کی طرف منسوب کرے گا.
مزید چل کے ناظرین, طریقے جو اس وقت معاشرے میں رائج ہیں, آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے طریقے رائج ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا جائے اور اللہ ہی سے دعا مانگی جائے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ پیش کر انبیاء کرام کا, صحابہ کا, اولیاء کا, اور جو بھی جو شریعت کے مطابق اس کے جائز طریقے ہیں, تعویذات بھی استعمال کیے جاتے ہیں, اگر اسی پر رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر مقدر میں اولاد ہے تو ضرور ملے گی, اور اگر نہیں ہے تو اس طرح کے جو ناجائز طریقے بھی بیان کیے گئے اس کو اختیار کریں گے اور اولاد مقدر میں ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ہوگی, ظاہر ممکن ہی نہیں, اور پھر یہ گناہ الگ ہمارے سر پر آئیں گے. تو لہٰذا اس حوالے سے جو بھی کام کرنا ہے, جو بھی قدم اٹھانا ہے, پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ دارالافتاء اہل سنت یا جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, کسی سنی عالم سے رجوع کیا جائے, اس کے بعد ہی وہ قدم اٹھایا جائے, ورنہ بعض صورتوں میں گناہ والی کیفیت بن جاتی ہے جس طرح بھی آپ نے سنا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل ہمیں شریعت زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کے مطابق قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.